حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيدنا بالقاسم محمد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوا على سيدنا محمد. عزاداران سید الشہداء، ایام اذاں ہیں اور ان کا ذکر ہے کہ جن کے لیے کچھ لوگوں کی مصیبتیں عاشورہ میں ختم ہو گئیں اور باقی گھرانے کی مصیبتیں عاشورہ کے بعد شروع ہوئیں، انہی کا ذکر ان ایام میں ہوتا ہے اور انہی کی اس محبت میں ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ کئی دن تک جاری اور ساری رکھتے ہیں. اس کام میں ہمیں خداوند متعال کی بارگاہ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اہل بیت کے غموں کے ساتھ جو ہے وہ غمگین رہیں اور ان کی خوشیوں کے ساتھ خوش رہیں. اور یہ خاصہ صرف اس لیے نہ ہو کہ صرف ہم تھوڑی دیر ایک گھنٹے کی مجلس، دو گھنٹے کی مجلس یا ماتم یا مرثیہ پہ، بلکہ اس کے اثرات ہماری عام زندگی پہ بھی مرتب ہونے چاہیے. یعنی ہم خود اپنی زندگی میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کاموں میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی ایجوکیشن میں اس کی تاثیر لیں، اور جب اس کے اثرات ہمارے وجود میں داخل ہوں گے تو ہم صرف اس مادے پہ زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ ہم اس مادے سے فراتر ہو جائیں گے. یہ جو دنیا ہے جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ میٹر ہے، یہ مادہ ہے. مادے کی ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. وہ ایک مکان میں پایا جاتا ہے، ایک زمان اس کے اوپر جب گزرتا ہے تو مادے کے اوپر اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں زمانہ گزرنے کے ساتھ مدھم ہو جاتی ہیں، یعنی کم ہو جاتی ہیں، کم رنگ ہو جاتی ہیں. بعض چیزوں کو آپ بار بار جا کر دیکھیں تو اس کی وہ جو اجنبیت میں آپ سے محبت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ بار بار جاتے ہیں. کسی شخصیت کے بارے میں انسان دیکھتا ہے، کبھی ملا نہیں ہوتا، جب زیادہ ملنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جو کشش ہوتی ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سب کا تعلق مادے سے ہے. لیکن امام حسین کا نام ایسا ہے کہ جس کا ذکر آپ جتنا کیے چلے جائیں، تکرار جتنی کیے جائیں، ہر زمانے میں مختلف مکان میں کیے جائیں، یہ اور فلورش ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ اور کھلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے اثرات ایسے ہیں کہ وہ میرے جیسے گناہگار کو بھی صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف نام جو ہے، صرف نام، یہ مادے سے کہیں فراتر ہے. یعنی مادے اس کو سما ہی نہیں سکتا حسین کو. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو حدیث ہے، میرے بہرحال آپ ماشاءاللہ اہل علم، اہل ذوق لوگ ہیں، اور جو میرے لیے تو پہلی دفعہ ہے یہاں آنا ہوا، اور بہت شکر گزار ہیں دوستوں کا جنہوں نے جو ہے وہ یہاں کے لیے دعوت دی اور مجلس کی توفیق دی. آپ بہترین علماء کو سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن ایک مختلف زاویے سے ہم اس حدیث کو دیکھیں. یہ حدیث ہم نے بہت سنی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ شخص بیٹھا ہوا ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا رسول خدا کی خدمت میں، ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، وہ یہ بچہ ہے، آپ احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. کہاں، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے جس کے لیے عرش پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. یعنی عرش پہ لکھا ہے. وہ اول تو ظاہر ہے ہمارے مادے کے لیے اس عرش کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ عرش ہے کیا. ٹھیک ہے، اب وہ جو عرش ہے یقیناً کوئی اتنی رفعت اور بلندی کی جگہ ہے کہ جسے خدا بھی اپنے آپ سے منسوب کر رہا ہے، کہ وہ عرش پر سما ہے، عرش پر ہے، عرش پر ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ جس نے شط الفرات میں امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ پروردگار سے ملاقات کی. اب یہ دیکھیں نا، اب عرش کیا ہے؟ خوب رفعت ہے، سماعت ہے، بلندی ہے، مقام ہے، ایک ایسا مقام ہے. اب وہاں لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینت النجات، کہ بے شک حسین جو ہے وہ مصباح الہدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. خوب گویا اس مادے سے بہت دور کی بات ہے، یعنی بہت بلندی کی بات ہے. یہ مادہ بہت چھوٹا ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے کہ اس عظمت کو بیان کرے. یعنی وہ جو عظمت ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ کئی مخلوقات اور عالم جھکے ہوئے تھے کربلا میں امام حسین کی طرف. یعنی نہ صرف انسان ہے، جن ہے، عالم. کتنے عالم ہیں؟ عام عوالم کی جب آپ بحث کرتے ہیں، عالم مادہ، عالم ملاقوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، یہ جو عالم ہیں وہ بعض اوقات، بہرحال میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں کیا ڈیفائن کروں، لیکن یہ الگ عوالم ہیں. اور یہ الگ عوالم ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ یہاں رہیں گے تو جہاز لیں گے تو اس عالم میں جائیں گے، نہیں. یہ عالم کسی اور ڈائمنشن میں ہے، کسی اور وہاں پر. اب جیسے عالم ملاقوت ہے، ہم غریبوں کی رسائی تھوڑی بہت اگر ہے تو اس عالم ملکوت تک پہنچ جاتے ہیں، باقی تو ہماری رسائی نہیں ہے کہاں تک. وہ بھی ان بزرگوں کی وجہ سے کہ جن کے سے ہم نے علم سیکھا، یا جو ہمارے درمیان میں رہے. ہمارے استاد کے والد کا انتقال ہوا، وہ مسائل پڑھا کرتے تھے صرف. انتقال کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں آئے ہمارے استاد کے، تو ہمارے استاد نے پوچھا بابا سے، بابا وہاں کیا ہے، کیا خبر ہے، یعنی وہاں کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین جتنا اس دنیا میں کریم تھا اس سے کہیں زیادہ اس عالم میں کریم ہے. اب یعنی وہ عالم، اب سو عالم ملاقوت یعنی مجردات، یعنی انسان اس عالم میں. اس کی ایک مثال ہمارے خواب ہیں، ہم تھوڑی سی ایک جھلک جو ہے وہ ہمارے خوابوں میں ہے. اس عالم میں ٹائم نہیں ہے، ٹائم زون نہیں ہے. اس عالم میں اسپیس بھی ویسی نہیں ہے جیسے یہاں ہم اسپیس لیتے ہیں. یعنی مکان اور زمان جو ہے وہ اس عالم میں نہیں ہے. یعنی اگر میں اس عالم سے نکل کر اس عالم میں چلا جاؤں تو ٹائم زون بالکل چینج ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال معراج ہے کہ معراج میں رسول خدا نے جو معراج کی ہے، یہاں پہ گھنٹی ہل رہی تھی، وہ گھنٹی جو ہے وہ ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مگر وہاں کئی سال لگ گئے. یعنی رفتار اتنی تھی، یہ اتنی تھی کہ اب اس کا زون ہی الگ تھا اور اس کا زون الگ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، کوئی اور ہستی نہیں ہے. روایت ہے کہ جو شخص کربلا میں جتنے دن رہتا ہے وہ دن اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بدن مادہ، میں چار دن پانچ دن رہ رہا ہوں، ٹائم گزر رہا ہے، یہ چار پانچ دن، آٹھ دن، نو دن، دس دن، یہ میری زندگی میں شمار نہیں ہو رہے. کیسے شمار نہیں ہو سکتے؟ یعنی میں فزکس کا اسٹوڈنٹ بولے، کیسے شمار نہیں ہو سکتے؟ اور اگر شمار نہیں کرنے تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر سپیس اور ٹائم کی باؤنڈری سے باہر چلا جاؤں تو پھر شاید نہیں ہوں گے. تو میرے جیسے مادے شخص کو، گناہگار شخص کو امام حسین چند دن مادے سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ معرفت ہم تو نہیں پہچانتے. میں آپ اپنی بات کروں، میں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ہم نہیں سمجھ پائے امام حسین کو آج تک. یعنی ہم نے امام حسین کا مطلب مجلس ہے، ظاہر ہم بھی آنا ہے، سب نے آنا ہے، ایک اپنا حصہ ادا کرنا ہے اور چلے جانا ہے. اصل وہ عالم کوئی اور تھا کہ جس میں جو امام حسین کے ساتھ آئے گو کے دیکھ رہے تھے سامنے کہ کیا ہوگا، مگر چھوڑا نہیں امام حسین کو انہوں نے. کیوں نہیں چھوڑے جبکہ امام شمع گل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسئلہ میرے ساتھ ہے اور تمہاری طرف سے میں تمہاری حجت بھی ہٹاتا ہوں کہ کوئی تمہارے پر شکایت بھی نہیں ہے، مگر نہیں. با معرفت تھے کہ شمع گل ہو گئی مگر چھوڑ کے نہیں گئے. جانتے تھے صبح ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، جانتے تھے بدن یہ ہو جائے گا، نیزوں پہ گھوڑوں کی ٹاپیں رون ڈالیں گی، جو موت ہے یہ اصل میں حیات ہے. جانتے تھے کیوں؟ کیونکہ امام کو پہچان گئے تھے. یہ کون ہے؟ عزیزان محترم، کربلا کو تکرار کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کربلا کے اصل وارث کو سمجھیں. کربلا کا اصل وارث کون ہے؟ وقت کا امام ہے. یعنی کربلا کیوں ہے کہ کربلا میں لوگ کیسے تھے، امام کے مقابلے میں کیسے تھے، امام کون تھے، امام تقاضا کیا کر رہے تھے، امام بلا کس لیے رہے تھے، مسئلہ کیا تھا، فلسفہ کیا تھا، قیام کیسے تھے، عبادت کیسے تھی، گریہ کیسا تھا، یہ کیوں ہے بار بار؟ وہ ہر سال آپ آ رہے ہیں، ہر سال سن رہے ہیں، اور سال میں کئی دفعہ سنتے ہیں. ہمارا اپنا بھی کسی کا دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی ہم مجلس امام حسین کی کرتے ہیں. کیا ہے یہ بار بار کیوں ہے؟ تاکہ اس کو سمجھیں جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے کہ وہ بھی ویسا ہی ہے جس کے لیے تمہیں اپنے ٹکڑے بھی کروانے پڑ جائے تو ٹکڑے کروا دینا. اصل یہی ہے. اور اس تک پہنچنے کا راستہ تمہیں کربلا سے گزرنا پڑے گا. کربلا سے گزرنا پڑے. جب تم کربلا سے گزرو گے تو تمہارا رنگ ایک الہی رنگ ہو جائے گا، تمہارا رنگ ایک ملاکوتی رنگ ہو جائے گا. پھر تمہیں دنیا جکڑ نہیں سکتی، پھر تمہیں منصب روک نہیں سکتے، پھر تمہیں خواہشات تمہارے دلوں کو اندر جگہ نہیں بنائے گی، پھر تمہیں بڑے بڑے ظالم حکمران تمہیں ڈرا نہیں سکتے اگر تم کربلا سے گزر کر جا رہے ہو. یہ ہے کربلا کا خاصہ کہ اٹھو تو حسینی ہو کر اٹھو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اپنے آپ کو قربان کیا شہداء کربلا کے بعد سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ایک 8 سال کی جو عراق ایران کی وار ہے اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، رونما ہوئے، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں، بہت شہداء کے زندگی کے واقعات، ان کی وصیت نامہ. ایک ٹیچر نے اپنی کتاب میں واقعے کو لکھا کہ میں اسکول کا ٹیچر تھا جب، ہائی اسکول کا، جنگ کو 2 سال ہو چکے تھے. ایک لڑکا ہمارے کلاس میں پڑھتا تھا، اسکول میں جو تھا، لیکن بڑا پرہیزگار، بڑا عبادت گزار، بہت زیادہ. تو لڑکے اس کو اکثر کہتے تھے کہ تم اتنے اگر پرہیزگار ہو تو جنگ پہ کیوں نہیں چلے جاتے، جنگ ہوئی بھی ہے. تو کہتا ہے ایک دن اس کو یہ گھیر کے سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا جواب کیا دیتا ہے، تو اس نے جواب کیا دیا. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پاس آؤٹ ہو رہا ہوں، میں یونیورسٹی جوائن کروں اور یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں اور پھر میں جنگ پہ جاؤں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ یہ کہیں کہ امام خمینی کے ساتھ پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے. وقت گزر گیا، یہ جو ٹیچر تھا یہ بھی آپریشن پہ چلا گیا. یہ رود آروند نہر ہے جو بصرہ کے اور ایران کے درمیان میں، اور بہت پانی کا فاسٹ فلو ہے کہ اس سے گزرنا. اس کے اندر مائنز تھیں، انہوں نے کشتیاں گزارنی تھیں لیکن اندر مائنز تھیں. اب ڈائیورز جو لباس خاص پہنے ہوئے، غوطہ خور جسے کہتے ہیں، وہ پہنے ہوئے وہ اس آپریشن کو جا رہے تھے. تو وہ جو ٹیچر تھا، اس آپریشن کا ہیڈ تھا، وہ صف کو صحیح کر رہا تھا. تو دیکھا اسی صف میں وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے، اس کو پہچان گیا، اس کا نام بہروز تھا. اس سے پوچھا، اس نے بتایا میں یہاں سے چھوڑ کے آ گیا ہوں پڑھ کے. بڑا خوش ہوئے، آپریشن اسٹارٹ ہوا. ایک مائن جو ہے وہ پھٹ گئی، جو استاد تھا وہ زخمی ہوا، کوما میں چلا گیا. 2 مہینے بعد کوما سے باہر آیا تو باہر دیکھتا ہے تو ایک جگہ پہ پوسٹر لگا ہوا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا وہ اس آپریشن میں شہید ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے گھر جاتا ہے، ان کے گھر والوں سے تلاسا دینے، گفتگو کرنے. تو گھر والے کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھپھو تھی جو امریکہ میں رہتی تھی، وہ وہاں سے آئی اور اس نے بڑا ہمیں ملامت کیا کہ آپ کا بچہ بہت انٹیلیجنٹ تھا، بہت اچھا تھا، وہاں ہوتا تو ڈاکٹر بنتا، سائنٹسٹ بنتا، آپ نے خام خواہ مروا دیا اسلام کے چکر میں. کہتے ہم غریب کیا بولتے. کہتے دوسرے دن وہ واپس آئی صبح اور گریہ کرتی ہوئی واپس آئی، اور کہتی ہے کہ میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا. بہروز نے گاؤن پہنا ہوا تھا، جو یونیورسٹی کے گریجویٹ ایک لباس پہنتے ہیں وہ پہنا ہوا تھا، اور آسمانوں پہ پرواز کر رہا تھا. اس نے اچانک سے اپنا گاؤن ہٹایا، تو جیسے ہی اس نے اپنا گاؤن ہٹایا تو اس پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا، اور اس سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. یعنی وہ جو خاصہ ہے، ہمیں اس کو درک کرنا ہے عزیزان محترم. وہ جو رابطہ ہے امامت سے انسان کا، اسے محسوس کرنا ہے، وہ آپ کو زمان مکان سے باہر کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام کے ساتھ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی آکوپیشن کی قید نہیں ہے کہ یہ میں ڈاکٹر ہوں گا، میں مولانا ہوں گا، نہیں، کوئی بھی ہو، کوئی شخص ہو، بچہ ہو، جوان ہو، گاؤں میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو امام سے جوڑنے کی کوشش کرے تو وہ بہت جلدی امام تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ جو دور حاضر جس میں ہم گزار رہے ہیں، جو گزر رہا ہے، یہ عصر حاضر ہے، یہ عصر حاضر علماء اس کو آخر الزمان سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ آخر الزمان ہے۔ اب آخر الزمان کی دو ڈیفینیشن ہیں، ایک ڈیفینیشن یہ ہے آخر الزمان قیامت کے پاس، ایک آخر الزمان ظہور سے پہلے کا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا ظہور کب ہوگا، کسی کو نہیں پتا، کوئی تاریخ نہیں بتا سکتا، لیکن اثرات، واقعات اور ہونے والی جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ظہور دور نہیں ہے، ظہور قریب ہے۔ لیکن کیا اس دور کو میں نزدیک کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ اصل سوال مجھ سے ہے، مجھ سے، مولانا صاحب نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، نشانیاں پوری ہو جائیں گی، شرائط پوری ہو، نہیں پتا، ساری نشانیاں نہ ہوں، شرائط متوقع نہ ہوں، لیکن مجھے ایسا رہنا ہے جیسے ظہور میں مجھے رہنا چاہیے۔ میرا فرض یہی بنتا ہے کہ میں ویسے رہوں، کیوں؟ کیونکہ میرے اعمال امام کی خدمت میں ہفتے میں، بعض روایات ایک دفعہ کہتی ہیں، بعض روایت کہتی ہیں دو دفعہ جاتے ہیں، امام کی خدمت میں جاتے ہیں، وہ گفتگو کہ امام ویسے ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، لیکن ہمارے اعمال دو دفعہ امام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اب ہمارے جب امام کے خدمت میں اعمال جا رہے ہیں اور امام ہمارے اعمال دیکھتے ہوں گے، ہمارے ایک استاد نے بیان کیا ایک آدھ واسطے سے کہ رمضان میں کسی شخص کی امام سے ملاقات ہوئی اور اس نے دیکھا کہ امام کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ کہا گریا کر کے۔ کہا مولا گریا کیوں کرتے ہیں؟ کہا جب میرے ماننے والوں کے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں گریا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ مجھے کسی اور سے امید نہیں ہے، مجھے ان سے امید ہے جو الاجل کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو دعا کرتے ہیں اور جب ان کے اعمال میرے پاس آتے ہیں تو میں گریا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم امام کو رولائیں نہیں، نہ رولائیں۔ اور یہ تعلق میرا، میرے تنہائی کا ہے، میری خلوت کا تعلق ہے میرے وقت کے امام سے۔ اگر میں چاہتا ہوں، اول تو میں چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا، کیا میں امام کو چاہتا ہوں، کیا میں امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں امام کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا؟ اگر یہ تڑپ اور عشق ہوگا تو ہی کچھ ہوگا۔ ایک شخص ہمارے استاد کہتے ہیں کہ حج پہ گیا اور ساتویں ذیلحج کے لوگ ابھی مکہ کے اندر ہوتے ہیں، صبح اٹھا تو دیکھا سب خالی ہے، ساری سڑکیں خالی ہیں، سب خالی ہے، جبکہ خالی نہیں ہونا چاہیے تھا، حاجی ہونے چاہیے تھے، ابھی تو انہوں نے بعد میں جاتے ہیں منا وغیرہ عرفات پہ۔ تو پریشان ہو گیا کہ کہاں گئے لوگ سارے، تو کہا سامنے سے ایک نقاب پوش آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس نقاب پوش سے پوچھتا ہوں کہ لوگ کہاں گئے۔ کہتا مگر وہ جیسے ہی قریب آتا رہا میرے بدن پہ ایک ہیبت طاری ہوتی گئی اور مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا، میرے نزدیک آیا اور اس نے اپنے نقاب کو ہٹایا، بس میری ایک نگاہ اس پر پڑی اور پھر وہ غائب ہوا، دیکھا کہ لوگ میرے اطراف میں چل رہے ہیں۔ تو وہ عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کعبہ کو دیکھ کے پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم ارن طلعت الرشیدہ، اے پروردگار مجھے وہ درخشندہ چہرہ دکھا۔ تو استاد کہتے ہیں کہ اس عالم نے کہا کاش تم نے کلام کی دعا بھی مانگ لی ہوتی تو امام زمانہ سے گفتگو بھی کر لیتے۔ عزیزان محترم، امام ہمارے درمیان میں آتے ہیں، امام ہمارے درمیان سے گزرتے ہیں، کل جب ظہور ہوگا تو ہم کہیں گے ہاں میں نے تو ان کو دیکھا تھا مگر پہچانا نہیں۔ اسی لیے ہم کسی مومن کو یہ سمجھ کر نہ کر دیں، جہاں نہیں پتا امام نے کسی کو بھیجا ہو، امام نے کسی شخص کو ہمارے پاس بھیجا ہو، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ کون شخص امام کے کتنا قریب ہے، ہمارے لیے شاید کوئی چوکیدار ہو، شاید کوئی عام سا آدمی ہو۔ بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے انہوں نے کتاب کے اندر اصفہان میں تھے، انہوں نے اس کے اندر واقعہ نقل کیا کہ انہوں نے خود وصیت کی کہ مجھے تخت فولاد، جو کہ بہت پرانا قبرستان ہے اصفہان میں، کہ جس میں بڑے بڑے علماء جو ہے وہ دفن ہیں، اور اس میں وہ بھی دفن ہیں جو رجال الغیب ہیں، جو امام کے ساتھ ہوتے تھے، ان میں سے بھی کچھ اس قبرستان میں دفن۔ تو اس نے کہا کہ مجھے فلانا جو چوکی دار تھا، مجھے اس کے برابر میں دفنانا۔ تو لوگوں نے بولا آپ عالم ہیں، آپ کسی بڑے عالم کے ساتھ دفن ہو، آپ چوکی دار کے برابر میں کیوں دفن ہوتے ہیں؟ کہتے میں چاہتا ہوں وہ میری روز قیامت میں شفاعت کرے۔ تو کہا کہ وہ تو چوکی دار ہے۔ کہا ہاں، اصفہان کا ایک تاجر تھا، وہ حج پہ جا رہا تھا، حج پہ گیا، کاروان کے پرانی بات ہے، سال لگ جاتا تھا آنے جانے میں۔ کہہ رہے نجف کوفہ پہنچا، کاروان سے جدا ہو گیا، وسائل کھو گئے، ختم، پریشان ہے، آگے کیسے جائے، پیچھے پلٹے کیسے۔ کہا اس نے اس بیابان میں، کہا یا صاحب الزمان اغثنا، میری مدد کیجئے، ہماری مدد کیجئے اے امام زمان۔ کہتا میں نے ابھی بولا تھا تو دیکھا اچانک سے جنگل سے گھوڑا سوار نمودار ہو گیا، جیسے ہی میرے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے اس محلے کا داروغہ ہے، چوکی دار ہے۔ تو میں بہت تعجب میں، اس نے کہا کہ چلو آؤ میں تمہیں مکہ لے چلوں۔ تو کہا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیسے آ گئے، میں نے تو امام کو پکارا تھا۔ کہا مجھے امام نے بھیجا ہے تمہارے پاس، چوکی دار ہے، کہا مجھے امام نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں حج کروا کر واپس چھوڑ کر آؤں۔ کہتے لے کر گئے، حج کروایا، واپس ہے، اور کہا کسی کو کچھ بتانا نہیں، بولنا میں کھو گیا تھا۔ اب جب یہ حج پہ آپ بھی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے، جب ہم تو آتے ہیں تو لوگ ملنے آتے ہیں، تو سب ملنے آئے، تو یہ بھی آیا، یہ جیسے آیا تو یہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر پاؤں میں پڑنے کی کوشش کی، تو اس نے اشارہ کیا نہیں کرو ایسا، کہا جیسے پہلے سلام کرتے تھے ابھی بھی ویسے ہی سلام کرو۔ عزیزان محترم، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آیا اور کفن دیا، اور کہا فلانے دن فلانی جگہ آنا، میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، مجھے کفن دفن دے دینا۔ عزیزان محترم، علماء بیان کرتے ہیں امام کے گرد مختلف حلقے ہیں، امام زمانہ کے گرد ایک حلقہ ہے، اس کی ایک تعداد ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں، ایک اور حلقہ ہے، ان کی تعداد ہے، ایک اور حلقہ، یہ تین چار امام کے گرد حلقے ہیں، اور کچھ لوگ جس میں سے حضرت خضر ہیں، کچھ اور نبی ہیں جو ہر وقت امام کے ساتھ، اور باقی لوگ عام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں۔ عام لوگ سے مراد عام، فطرتاً موت آتی ہے جیسے عام انسان زندہ رہتا ہے، اور جب ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا پچھلی دائرے سے اگلے دائرے میں آ جاتا ہے، اور جو آخری دائرہ ہے جب وہ خالی ہوتا ہے تو ہم میں سے کوئی اس دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام کے پاس جاؤں، سب ساری چیزیں جو ہے نا وہ میری طرف پلٹ رہی ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں اس مادے میں اتنا جکڑ گیا ہوں، اس زندگی میں اتنا کھو گیا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں دین کے لیے کام کر رہا ہوں یا اپنے نفس کے لیے کام کر رہا ہوں، نہیں پتہ چلتا۔ بعض اوقات میری مجلس میری دنیا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ شاید میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، اپنے نام کے لیے پڑھتا ہوں، کسی کام کے لیے پڑھتا ہوں، اس لیے ہر شخص اپنی زندگی میں ایسا ہی ہے، کیونکہ جو شخص امام کو چاہیے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ مسجد میں آئے گا تو بہت اچھا ہوگا، نہیں، وہ اپنے گھر میں، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رابطہ، بیوی کا مرد کے ساتھ رابطہ، اس کا بچوں کے ساتھ رابطہ، اس کا ماں باپ کے ساتھ رابطہ، اس کا پڑوسیوں کے ساتھ رابطہ، اس کا اپنے کولیگس کے ساتھ رابطہ، اس کا گلی میں کھڑے ہو کر، بازار میں کھڑے ہو کر، یعنی حقوق الناس کی چین جو جڑی ہوئی ہے، کیا ساری تاروں کو اس نے صحیح ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا۔ خلاصہ امام کو بندہ چاہیے، بندہ، وہ بندہ کہ جو صرف اور صرف خدا کا بندہ ہو۔ بندہ یعنی بندگی. یعنی جو شخص دیکھیں نا آپ ماشاء اللہ لوگ بزنس مین بھی ہیں, جاب بھی کرتے ہوں گے, پڑھتے بھی ہوں گے, جو شخص ڈیوٹی کرتا ہے, آپ آفس میں آپ پابند ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے آپ آفس میں, اب آفس والے نے جو ڈیوٹی دی آپ کو کرنی ہے, اب آپ ان 8-9 گھنٹوں کے اندر اپنے آفس پہ مقید ہیں. اگر آپ کوئی اور کام کرتے ہیں آفس کے ٹائموں میں تو شرن جائز نہیں ہے, آپ کو بتا کے کرنا چاہیے کہ فارغ اوقات میں یا کمپنی کا سسٹم, لیکن آپ اس گھنٹوں میں اپنی کمپنی کے بندے ہیں, یہ فلانی کمپنی کا ہے, یہ فلانے بینک کا ہے, یہ فلانی آرگنائزیشن کا ہے. کیوں؟ آپ کو لوگ اس سے پہچانتے ہیں کہ آپ ہر وقت وہی ہیں. اور جس نے کائنات کو خلق کیا, جس نے ہمیں خلق کیا, جو ہمارے روز جزا کا مالک ہے, اس کے حق ہم پر کتنے ہوں گے اور ہمیں اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے. راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں قحطی پڑ گئی, بارش نہیں تھی, لوگ دعائیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک سیاہ فام, سیاہ پوست حبشی اپنے رخسار کو مدینہ کی خاک پہ رکھ کر کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں اپنے رخسار کو خاک سے نہیں ہٹاؤں گا. کہتے ہیں ابھی اس کے جملے ختم ہوئے تھے بارش شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کون ہے کہ جس کی بات خدا اتنی رکھ رہا ہے. تو کہا میں نے اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ مدینہ میں گلیوں میں ہوتا ہوتا کوچے بنی ہاشم میں گیا. کوچے بنی ہاشم میں جا کر دیکھا تو چھٹے امام کے جانوروں کو سنبھالنے والا غلام تھا. غلام, یعنی ان کے گھرانے کے غلام ایسے ہیں, پروردگار رد نہیں کر رہا. ہم لوگ کون ہیں؟ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس اور کیا ہے ان کے علاوہ؟ اور در ہے ہمارے؟ نہیں ہے. تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت بنو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. زینت بنو, تمہیں کوئی دیکھے تو ہم پر انگلی نہ اٹھائے, تمہارے اعمال کی وجہ سے ہم پر نہ بات بنے. تو کیا آج ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ آج جو ہم تشیعوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, کس کا قصور ہے اس میں؟ ہاں جی اس کا قصور ہے. عزیزان محترم, ایک انگلی اس کی طرف ہے تو 3 انگلیاں میری طرف ہیں. میں بھی قصوروار ہوں, میں بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہا ہوں, میں بھی کہیں نہ کہیں کردار ادا کر رہا ہوں. امتحان الہی سے گزر رہے ہیں ہم. غیبت امتحان الہی ہے, امتحان ہوگا. ہمیں بابصیرت ہونا ہے, بہت ذہن کو اپنے چلانا ہے کہ کیا کیا جائے کہ ہم اس دور سے گزر کر امام تک پہنچیں. کیونکہ دجال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف شخص کی طرح جب آئے گا تو اپنا کام کرے گا. دجال فتنہ ہے, دجال جو ہے وہ باقاعدہ نظریہ ہے, دجال پوری آرگنائزیشن ہے, وہ اپنا پورا کام کر رہی ہے اور ہم غافل ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, میڈیا جو ہے وہ پورا دجال کا ہے, وہ سب اس کے پاس ہے, ساری کمپنیاں اسی کے پاس ہیں. اس ٹائم وہ جو دل چاہتا ہے, جیسے دل چاہتا ہے واقعوں کو ڈیزائن کر دیتا ہے, جیسے اس کی چاہتا ہے وہ خبریں بنا دیتا ہے, جس طرح چاہیں وہ. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, آپ اصل حقائق نہیں پتا, کوئی بھی ذرا سی خبر ہو ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں, جس کا شاید فرد کی ذاتی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے قوم کا, لیکن وہ چلتی رہتی ہے, اس کے پاس ہے. آج جو ملٹی میڈیا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اچھا ہمارے میرے آپ کے ہم نے نہیں کیا, پلانڈ ہے. مگر ہم کیا اتنے پلانڈ ہیں کہ ہم اس کی پلاننگ کو خراب کریں؟ نہیں ہے عزیزان محترم. یہ مجلس حر چاہتی ہے, حر, ایک حر کا انتظار ہے امام کو, ایک حر آج ہے. یہاں مجلس یہ انسان کے ذہنی ارتقاء کی مجلس ہے. یہ مجلس انسان جیسا آئے ویسے نہ جانے والی مجلس. جیسے آئے ہو پلٹ کر جاؤ تو ایمان کا شرازہ بلند ہونا چاہیے. یہ مجلس ہے, یہ ان کی مجلس ہے جس کا ذکر خدا کر رہا ہے, کائنات جس کے ہاتھ میں ہے. تو کہیں کوتاہی تو ہے, کہیں میری ہے, کہیں سننے والے کی ہے. میں آپ کو نہیں کوتاہ ناخواستہ کہہ سکتا, میری کوتاہی ہے. ہم سمجھیں عزیزان محترم, ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. امام کا کاروان مدینہ سے جب نکلا, مکہ, مکہ سے نکلا, منازل کو طے کرتا 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 کربلا آیا ہے, بہت تیزی سے آیا ہے. جو فوراً جڑ گیا امام سے, جو جڑ گیا, جس جس نے ذرا سی بھی دیر سوچا کہ مولا آ جاؤں گا، مولا ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے، وہ امام تک نہیں پہنچا اور کربلا ہو گئی، ابھی بھی وہی ہے، ابھی بھی کاروان بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی بھی ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمیں پکارا جا رہا ہے، یا لیتنی معکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. امام فرمائیں گے کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں تو ہوں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں ہو. میں اپنے وقت کے امام کو پہچانوں. جانے میں بہت زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہو سکتا، بہرحال ایک اور مجلس بھی پڑھنی ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں مختص وقت نکالیں اپنے امام کے لیے. ہر شخص اپنے امام کے لیے اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل بنائے، جیسے کہ ہماری زندگی میں ٹائم ٹیبل ہے، کھانے کا ٹائم، سونے کا، پڑھنے کا، اور اتنا ٹائم ہم اپنے موبائل کو دیتے ہیں کہ اگر اس کا کچھ پرسنٹ بھی قرآن کو دے دیں تو ہم پتہ نہیں کیا ہو جائیں. کتنا ٹائم، اگر تھوڑا سا ٹائم اپنے امام کو دے دیں ہم، تھوڑا سا ٹائم، امام کون سا کہہ رہے ہیں آپ اپنے، لیکن تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا ٹائم آپ دیں گے، امام خود بخود آپ کا سارا ٹائم اپنا کر لیں گے. تھوڑا سا ٹائم دیں. پہلی چیز کیا کروں، وہ پریکٹیکل کیا کروں، کم از کم میں صبح فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھا کروں. ایک چھوٹی سی دعا ہے، مفاتی الجنا میں ہے، اپلیکیشنز میں ہے، سب میں ہے، دعائے عہد پڑھوں، عہد کروں روز کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ تو کم از کم میں کروں. یعنی کتنا عجیب سا ہے کہ میری صبح ہو رہی ہے اور میں امام کے بغیر صبح کر رہا ہوں، مگر یہ خود افسوس نہیں ہے کہ میری صبح بغیر میرے امام وقت کے ساتھ بغیر ہو رہی ہے؟ میں کیسی صبح کر رہا ہوں، میں کیسے دن گزار رہا ہوں اپنے امام زمانہ کے بغیر؟ یعنی مجھے بے چینی نہیں ہے. امام خود فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پیاس میں پانی کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اگر تمہیں اتنا ہمارا احساس ہو جائے ہم خود آ جائیں گے. لیکن مجھے نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ. میں، میری زندگی چل رہی ہے، میرا نظام چل رہا ہے، میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، یہاں وہاں لوگ آگے پیچھے میرے، میں تو بس. استاد ہمارے کہتے ہیں نجف کے اندر ایک استاد تھے، درس دیتے تھے، مشہور ہو گئے، امام زمانہ کا ذکر اتنا کرتے تھے، درس سے پہلے، درس کے بعد. تو وہ جو عالم دین جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں میں ایک دن درس سے تھوڑا پہلے چلا گیا. میں جب پہلے ان کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا استاد بہت پریشان ہے. تو میں نے کہا استاد کیا ہوا؟ کہا امتحان ہوا اور میں ناکام ہو گیا. کہا استاد آپ کا کون سا امتحان؟ کہا میں رات کو خواب میں دیکھا شور مچ رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ کیسا شور ہے؟ کہا امام کا ظہور ہو گیا ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو کہا امام ہمارے شہر میں آئے ہوئے ہیں. تو میں اٹھا اور میں نے بڑے اچھے، بڑے صاف ستھرے کپڑا لباس پہنا اور میں باہر نکلا. جیسے میں باہر نکلا تو رش اتنا تھا کہ کوئی ٹکراتا ہوا جا رہا ہے، کوئی پاؤں رکھتا ہوا جا رہا ہے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میں اتنا بڑا استاد ہوں اور لوگ میرا احترام نہیں کر رہے. کہہ رہا میں نے پھر بھی اپنے آپ کو کسی طرح مشکل سے امام تک پہنچایا اور امام کے قریب گیا اور میں نے امام سے کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے نا. یعنی میں اگر تربیت نہ ہو پائی، وہ میری جو میں ہے، میں امام کو نہیں مل پاؤں گا. میں کہوں گا مولا میری تو مجلسیں چل رہی ہیں، آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آ گئے تو میری مجلس کون سنے گا؟ کیا میں تیار ہوں؟ کیا میں سب چھوڑ دوں گا جب امام آئیں گے؟ کیا میں سب چھوڑ دوں گا امام تک پہنچوں گا؟ کیا ابھی میرے پریکٹس ہے مجھے؟ ایک دن میں نہیں ہوگا یہ کہ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں میں سب چھوڑ دوں گا. کیسے چھوڑ دوں گا؟ خوب آج مجھ سے نرم گرم بستر چھوڑا جاتا ہے تہجد کی نماز کے لیے؟ نہیں چھوڑا جاتا. کیا آج میری محفل مجلس میں میں کوئی ایسی گفتگو کرتا ہوں جو میرے امام کو پسند نہیں ہے مگر میں کر رہا ہوں؟ کیا میری نگاہیں جو ہے وہ نامحرم کو دیکھنے کے لیے جھک جاتی ہیں یا نہیں جھکتی ہیں؟ جبکہ امام خمینی کہتے ہیں ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے، صدیاں. میں ایک اور عالم کا پڑھ رہا تھا، میں تو اور حالت خراب ہو گئی. ایک نگاہ محرم، امام نے 100 سال بولا امام خمینی نے، وہ عالم کہتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم 2000 سال کے فاصلے پر پھینک دیتی ہے. 2000 साल, मेरी तो उम्र 40-50 नहीं हो पाएगी, मैं तो वैसे ही चला जाऊंगा। तो आप 2000 से माइनस करें 1950 साल, तो मैं माइनस में हूं एक निगाह नामहरम से, और मैं पता नहीं बाकी मैं कितना क्या करता हूं। क्या मैं इस हालत में मता तराना, जो दुआएं नुतबा के कल जुम्मे का दिन है और मैं पढ़ता हूं, कि क्या मैं देख सकता हूं आपको, जबकि मैं पूरी मखलूक को देख रहा हूं मगर आपको नहीं देख रहा। अज़ीज़ाने वतनायतुल्लाह अज़मा बहजत फरमाते हैं कि मेरे अपने गुनाह मेरे और इमाम के दरमियान में हायल हो गए, ये गुनाह हैं जो मुझे इमाम से दूर कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को सही करूं, मैं अपने लिए ये सारी नसीहतें कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में गाफिल ना हूं। जिक्र शहदाए करबला, जिक्र करबला, जिक्र मुसीबत इमाम हुसैन है इसलिए कि मेरे गुनाह धुले जाने। तो रिवायत है कि जो आंख इमाम हुसैन पर गिरिया करेगी वो रोजे कयामत में गिरिया नहीं करेगी। एक आंसू का कतरा इंसान के गुनाहों को धो देता है, हत्ता जाहिर के पांव की खाक, जो जाहिर इमाम हुसैन है उसके पांव की खाक जो है वो मेरे गुनाहों को ऐसा कर देती है कि मैं जहन्नुम में नहीं जा सकता। ये क्या इमाम हुसैन ने किया है ऐसा कि खाक अगर मुझे लग जाए तो मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगा। यानी कुछ तो ऐसा है ये आलम में जो शोर बरपा है, कुछ तो ऐसा है कि इमाम हुसैन ने किया। अज़ीज़ान मोहतरम, शबे जुम्मा है, शबे ज़ियारत इमाम हुसैन है, हर शबे जुम्मा शबे ज़ियारत इमाम हुसैन है। इसलिए शबे जुम्मा हम ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं या कोई और भी ज़ियारत पढ़ते हैं, अगर कुछ नहीं पढ़े तो खुले आसमान के जाके नीचे 3 दफ़ा कहें सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हाज़ादारन मोहतरम, न जाने कौन सी रूहें आज शबे जुम्मा करबला पहुंची होंगी, उन न जाने करबला के किस जगह पर कौन आकर बैठा गिरिया कर रहा होगा, नहीं जानते। ये किन मकामात पर ये लुटा हुआ कारवान चलता जा रहा होगा, और क्या कैफियतें हैं कि उजड़ा हुआ घर, मुसीबतें देखा हुआ घर, ये आले रसूल और कूचा और बाजार, न जाने कितनी सख्तियां थीं कि मेरा चौथा इमाम इतना गिरिया करता रहा, इतना गिरिया। कहने वालों ने कहा मौला इतना गिरिया क्यों करते हैं, इतने अरसा हो गया करबला को। फरमाते हैं हजरत याकूब का एक बेटा खोया था मगर जानते थे कि जिंदा है, और इतना गिरिया किया कि आंखें सफेद हो गईं। अजरकुम अल्लाह, और मेरे सामने मेरे 18 यूसुफ कुर्बान हो गए। अल्लाह अकबर। आज़ादारण मोहतरम, आइए करबला चलें। करबला में जाकर आपने मुसीबतें गम तो सुनी है नयाम में, और इसी मुसीबत ही तो है जो हमें बचा सकती है। पांचवा इमाम कहते हैं कि मैंने करबला में अपने बाबा इमाम सज्जाद को एक मकाम पर ऐसा देखा कि मेरे बाबा ने अचानक से अपनी कमर को पकड़ा और कुछ कहा। मैंने कहा क्या हुआ, कहा चचा पास चले गए। अल्लाह अकबर। यही तो मकाम था कि जिस पर इमाम हुसैन ने भी कहा इन कसरा ज़हरी, मेरी कमर टूट गई अब्बास के जाने। यानी अब्बास कि वो जो पर्दादारों के लिए ढारस था, वो अब्बास कि जिसकी वजह से एक उम्मीद थी कि पानी आ जाएगा, वो अब्बास। और कैसा जुड़ा है ये सिलसिला कि जहां अलम है वहीं मशकीजा है। ये याद दिलाता है एक चचा और भतीजी के रिश्ते को। आज़ादारण मोहतरम, जब बच्चों की प्यास की शिद्दत बढ़ी तो बीवी ने आकर कहा कि चचा बच्चों को पानी चाहिए। कहा बाबा से इजाज़त दिला दो बस मुझे, मैं पानी ले। अब जब वो गई और इजाज़त ली तो शायद मौला ने कहा हो बेटा तुम تمہیں اپنے بھائی کے لیے پانی چاہیے مگر میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا. ہاں آزادارن محترم, حضرت عباس جب ودا ہو رہے ہیں خیموں سے, ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب حضرت زینب کے خیموں میں آئے جانے لگے تو میری بی بی نے کیا کہا, کہا عباس جب میں نے سنا نا کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی اور ہمیں اسیر بنایا جائے گا تو میں کہتی تھی جس کا بھائی عباس ہو اس کے لیے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. ہاں لیکن عباس اب مجھے یقین آ رہا ہے, اب تم جا رہے ہو. ہاں آزادارن محترم, حضرت عباس گئے. میں جنگ نہیں پڑتا حضرت عباس کی, لیکن حضرت عباس نے جا کر پانی تک پہنچ گئے. عشق کا کعبہ تھا, کربلا میں امام حسین اور حضرت عباس طواف کر رہے تھے. اب آپ جو حج پہ جا چکے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ اگر احرام باندھا ہو اور انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو کفارہ دینا پڑتا ہے. اب عشق کے کعبے میں پانی ممنوع تھا اور عباس پانی تک پہنچے. عباس نے پانیوں کو ہاتھوں میں اٹھایا تو عباس کو ہاتھ دینے پڑ گئے. عباس کی آنکھوں نے پانی کو دیکھا تو تیر آنکھوں میں کھانے پڑ گئے. اللہ اکبر. آزادارن محترم, میں نہیں جانتا کہ کس طرح حضرت عباس بغیر ہاتھوں کے اپنی سواری سے زمین پر آئے ہیں اور اپنے بھائی کو پکارا, میرا مولا نہ جانے کس طرح پہنچا ہے, اپنے بھائی کے سر کو اٹھایا اپنے زانو پر رکھا, اب بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آزادارن محترم, ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ مولا عباس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میری میت کو خیموں میں مت لے کے جائیے گا. نہ جانے کیوں, کہا دو احتمال ہو سکتے ہیں کہ شاید مولا نے کہا ہو. کہا کیا؟ کہا پہلا احتمال یہ ہے کیونکہ حضرت عباس با وفا تھے, پانی کا وعدہ کر کر آئے تھے, بغیر پانی کے نہیں جانا چاہتے تھے. ہاں مگر دوسرا احتمال عزیزان محترم بڑا عجیب سا ہے, وہ کیا کہ عباس جانتے تھے کہ حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, اب حسین میں ہمت نہیں ہے کہ میرے بدن کو اٹھا کر لے کے جائے, کہا میرا بدن یہی چھوڑ دینا. آزادارن محترم, آج بھی یہ بدن وہیں الگما کنارے ہے. ایک اور بدن جو خیموں میں نہیں گیا وہ حسین کا بدن تھا, وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. ہاں مگر میں کہوں گا, سلام کہوں گا میں اس بچی کو کہ جس کا آپ نے ابھی سلام میں بھی ذکر سنا کہ جب بابا دنیا سے چلے گئے تو یہ بچی جا کر اپنے بابا کے بدن پر لیٹی ہے جیسے بچیاں اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں, مگر پیار سے کسی نے نہیں ہٹایا. آزادارن محترم, تماچوں سے تازیانیوں سے ہٹایا گیا کہ میرے وقت کا امام زیارت ناحیہ میں ارشاد فرماتا ہے میرا سلام ہو ان گالوں پر کہ جو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک اپنی رنگت بدلتے رہے.
پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں پروردگار ان رزق حلال عطا فرما, جو برسر روزگار ان رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے, حاضرین میں سے بھی آپ کے حاضرین میں سے بھی میرے دوست ہیں, ان کے بیٹے کا آج برین ٹیومر کا جو ہے وہ آپریشن ہوا ہے, کچھ کینسر کے مریض ہیں, کچھ اور مریض ہیں ڈاکٹروں نے جنہیں جواب دے دیا ہے. آپ کے بھی سارے جو بھی جاننے والے حاضرین میں جو بھی بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جہاں بھی ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت